أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب، ان شاء اللہ ماہ رمضان کے بس 3 سے 4 ایام اور راتیں باقی ہیں. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم، اگرچہ ہمارے سکول کالج اور دیگر مدارس کے امتحانات ہیں، لیکن یہ امتحانات باعث نہ بنے کہ ہم فجر سے پہلے جلدی نہ اٹھیں یا فقط سحری کرنے کے لیے اٹھیں، بلکہ کوشش کریں کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ ان برکات سے ہم مستفید ہو سکیں. بالآخر یہ ممکن ہے ہم اگلے سال ہم زندہ نہ ہوں، رمضان ہمیں نصیب نہ ہو، شاید یہ آخری رمضان ہو ہمارا. لہٰذا کوشش کریں کہ ان 4 یا 3 راتیں جو بچی ہیں اس کو ہم جدیت کے ساتھ اس کو پیگیری کریں انشاءاللہ. ہم حضرت آدم علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے بھی اجازت لیتے ہیں، اور اسی طرح حضرت حابیل علیہ السلام سے بھی، اور اسی طرح حضرت شیث علیہ السلام سے بھی اجازت لیتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں کو اپنا سلام بھی پیش کرتے ہیں ان دی اینڈ. کیونکہ حضرت شیث علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وصی ہیں، اور ہم طلب کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا فرمائیں انشاءاللہ. دیکھیں، حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کے حوالے سے جو ایک اہم نقطہ ملتا ہے، آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً یا 700 سال ہے یا 900 سال، 730 یا 930 سال ان کی زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی. اب آپ دیکھیں، یہ جو دورانیہ ہے نا، اس پورے دور میں حضرت حوا سلام اللہ علیہا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھیں، ان کے کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہوئی. آپ دیکھیں، ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے. اور اب اس اعتبار سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام، اب اگرچہ میں نے آپ کی خدمت میں کل ان کا پورا کس طرح ان کا انتقال ہوا وہ آپ کو میں نے بتایا، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے عمر کے آخری ایام میں کون سی وصیتیں فرمائیں، اور اپنے جانشین کو کیسے انٹروڈیوس کرایا تمام لوگوں کے لیے، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں بھی بہت ہی اہم نکات ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ نکات ہم ابھی ذیل میں حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے مکمل ان 730 یا 930 سال مکمل حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بغیر کسی جدائی کے، بغیر کسی پریشانی کے زندگی گزاری. دیکھیں، اب جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے زندگی کے آخری ایام میں پہنچے، تو انہوں نے اپنی پوری فیملی کو، اپنے تمام خانوادے کو جمع کیا، اپنے تمام فرزندوں کو، اپنے تمام نواسوں کو، پوتے پوتیوں کو، اور جتنے بھی بالآخر ان کے گرینڈ سنز تھے، نوہا نتیجہا، سب کے سب، ان سب کو جمع کیا، اور کچھ مدت کے لیے حضرت آدم نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، اور بہت ہی کم سخن کرتے تھے، بہت ہی کم بولتے تھے، مگر یہ کہ کوئی ان سے سوال کرے اور وہ ان کے سوال کا جواب دیں. ایک طرف سے حضرت آدم علیہ السلام غمگین بھی تھے، کیونکہ وہ اس تقرب الہی سے دور تھے، ٹھیک ہے، اس مقام سے تنزل کا شکار ہوئے تھے، لہٰذا بہشت کی نسبت وہ بہت دل تنگ ہو چکے تھے اپنی پوری عمر میں، اپنی پوری اس 750 یا 900 سال کی عمر میں بہشت کی نسبت وہ بہت دل تنگ تھے، بہت مس کرتے تھے وہ بہشت کو، اور بہشت کی غذاؤں کو، اور بہشت کی نعمتوں کو. اب جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جانے والے تھے، تو انہوں نے ایک وصیت یہ کی کہ مجھے اس ایک بہشت کا ایک درخت ہے، اس میں سے ان کو 2 شاخیں دی جائیں، ان کے لیے لائی جائیں، اور وہ ان کے ساتھ ان کی قبر میں رکھی جائیں. بہشت کے درخت سے 2 شاخیں उनके साथ उनके कब्र में जहाँ पर दफन किया जाता है उन उन शाखों को रखा जाए। अगर आप नोट करें ना, बाद में जब ये उन्होंने ये हुक्म दिया तो ये एक सुन्नत बन गई बाद में कि शाखों को कब्र में रखा जाता है, ठीक है। और ये खुद नबी मुकर्रम इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस सुन्नत को अहया किया गया, और आज हमारे फुकहा मुज्तहिदीन इस काम को मुस्तहब समझते हैं, ठीक है। और ना फकत मुस्तहब समझते बल्कि ताकीद भी करते कि ये इंसानी काम करें। अब इसके पीछे क्या हिकमत है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिलाकर ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, अच्छा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की के वफ़ात के बाद ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रही, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल वो ज़िंदा रहीं और दुनिया से चली गई। यानी अगर आप ये समझें तकरीबन 730 साल हज़रत आदम के साथ उनकी कुल उम्र हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा इतनी थी, 750 या 730 ईयर्स, 730। लेकिन आप देखें अब बिलाखिर हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत आदम सलामुल्लाह अलैह इतने साल, हम ये तो नहीं कह, अब आजकल हमारी उम्र 60-70 साल से ज़्यादा नहीं, लेकिन उस ज़माने में उनकी उम्र 700, 800, 900 साल थी। अब इतने साल अगर इंसान एक साथ मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजारे हैं, ठीक है, और अगर मसलन 700 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद, साथ साथ रहने के बाद अब मियाँ चला जाए, वफ़ात पा जाए, तो जाहिर सी बात है उस बीवी के लिए फिर मुश्किल होगा उसके उसकी जुदाई को तहम्मुल करना, ठीक है। तो हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा भी हज़रत आदम की जुदाई को ज़्यादा तहम्मुल ना कर पाई, और कहा रिवायत में है कि उन्होंने उनको बीमारी हुई, मरीज़ी का शिकार हुई, और उस मरीज़ी के 15 दिन बाद वो दुनिया से चली जाती हैं। अच्छा, जो महल दफन है हज़रत आदम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र किया जाता है, अगरचे हम ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में पढ़ते कि उनको नजफ़ में दफन किया गया, लेकिन उससे पहले जैसे ही हज़रत आदम की वफ़ात होती है और बाद में हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात होती है, उनको एक जगह जिसको कहते हैं बैन रुकनो मकाम, ठीक है ना, रुकनो मकाम के दरमियान उनको दफन किया गया। और अगर आप रिवायात में सर्च करें और एक छोटा सा आप गूगल भी कर लें तो आपको मोतबर असनाद के साथ ये बात मिलती है कि रुकनो मकाम वो जगह है जहाँ पर लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से उनके ज़ुहूर के बाद उनके हाथों पर बैअत करेंगे, और ये वो जगह है जहाँ पर नफ्से ज़किया को कत्ल किया जाएगा। अब हज़रत आदम को यहाँ पर दफन किया गया कदम अव्वल पर, लेकिन बाद में जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान का मसला पेश आया, जरियाने तूफ़ान पेश आया, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जनाजे को, ठीक है, अपनी कश्ती में मुंतकिल किया और अपने साथ साथ ले गए। और जब कश्ती कहाँ रुकती है, जगह तूफ़ान तो जहाँ जहाँ भी आगाज़ हुआ, लेकिन तूफ़ान जब ख़त्म होता है और कश्ती ट्रैवल करते करते सफ़र करते करते कहाँ रुकती है, कूफा के अंदर, इराक़ में जो कूफा है, कूफा नामी इलाके में वहाँ पर कश्ती रुकती है, और वहाँ पर फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नजफ़ ले जाया जाता है, और नजफ़ में वहाँ पर उनको दफन किया जाता है। इसी वजह से ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है जो संडेज को पढ़ी जाती है, क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन ज़ियारतनामा अस्सलामु अलैका, हम सलाम करते हैं अमीरुल मोमिनीन पर, व अला ज़रीई का आदम व नूह, क्या मतलब, सलाम हो आप पर ए अली कि जो आदम और नूह के दरमियान जिनको दफन किया गया, यानी हज़रत अली कहाँ दफन है, आदम और नूह की कब्र के दरमियान इमाम अली को दफन किया गया है, ठीक है, यानी दो नबी इलाही के दरमियान इमाम अली अलैहिस्सलाम को दफन किया गया है। जी ममनू है, हाँ, लेकिन कुछ शराइत के अंदर नब्शे कबर, इसको नब्शे कबर कबर बोलते हैं, ठीक है, यानी उसको कबर से निकालना बास शराइत में जायज़ है।
बहुत
अभी आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं ना अभी।
उनका पैगर कैसे सालिम रह गया?
अम्बिया अलैहिस्सलाम का अइम्मा का पैगर सालिम है।
जैसे क्या नाम है
जैसे
असहाबे कहफ
जैसे
का?
असहाबे कहफ, जैसे बाज़ शुहदा आप देखें, और कितनी वीडियोस भी इस वक्त मौजूद हैं, बाज़
हाँ
शुहदा की आप वीडियो देखें, 15 साल बाद उनकी लाश मिलती है, उनका जसद मिलता है, या उनको मसलन उनकी लाश मिलती है, तो क्या होता है, बिल्कुल सालिम। और बल्कि बाज़ शुहदा तो ऐसे हैं कि उनके बदन मुबारक से खुशबू भी आती है, ऐसा है ना, सही है। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम, मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो बॉडी है, उनके जो जसद मुबारक है, वो ख़राब मुतलाशी नहीं होते वो, ठीक है ना, वो सालिम रहते हैं। तो लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी तो यहाँ तक दी, लेकिन हम जो अहम नुक्ता अब यहाँ देखना चाहते हैं, और अब इस बहस को हम मुत्तसिल करेंगे अब हज़रत शेस अलैहिस्सलाम के साथ, वो क्या है, वो है हज़रत आदम की वसीयतें। हज़रत आदम की एक वसीयत नहीं थी, बहुत सारी वसीयतें थी। देखें, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने वाले थे, उन्होंने तमाम अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को, सबको अपने गिर्द जमा किया, और सबके सामने हज़रत शेस अलैहिस्सलाम को इंट्रोड्यूस किया बिउनवाने वसी, खुद आने वाले वसी और नबी, ठीक है, और कहा कि, फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कि मेरे जाने के बाद तुम सब पर वाजिब है कि तुम इसकी इताअत करो और इसके कलाम को सुनो दिक्कत से, गौर से, और शेस जो तालीम देते हैं उस तालीम को तुम अख्ज़ करो,
करो
लो उसकी तालीम को हासिल करो, वो जो आपको सिखाएंगे। तो अब इसके बाद हज़रत शेस अलैहिस्सलाम को ख़िताब किया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शेस अलैहिस्सलाम से फरमाया कि खुदा के अमर से, खुदा के हुक्म से, मैंने ये मतलब तुम्हारी नबूवत का इंट्रोडक्शन तमाम लोगों के सामने इजहार किया, इंट्रोड्यूस किया है, खुदा के हुक्म से। क्या मतलब खुदा के हुक्म से, यानी शेस बिउनवान नबी, खुद हज़रत आदम ने अपने दिल से इंतखाब नहीं किया है, अपनी तरफ से काम नहीं किया है, खुदा के हुक्म से किया। यानी क्या नतीजा, जितने भी अम्बिया, अम्बिया के औसिया आए हैं, वो सब के सब, और मासूमीन अलैहिस्सलाम, सब मुंतसब हैं, सब खुदा के अमर से, खुदा के हुक्म के मुताबिक उनको मंसूब किया जाता है। यानी एक नबी को इजाजत नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी को बेउनवाने वसी या नबी चुने, नबी बादी। इसी तरह, इसी वजह से हम देखते हैं कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन और खलीफा बिला फसल चुना। एक और अहम बहुत नुकता यहाँ पर देखें, यहाँ रिवायत में क्या अल्फाज हैं कि हज़रत आदम सलामुल्लाह अलैह ने अपने तमाम, उस वक्त जितने भी लोग, कौन लोग थे वो, सब जाहिर सी बात उनकी फैमिली थे ना, चाहे वो 500 लोग हो, जाहिर सी बात है हज़रत आदम ने 750 या 950 साल ज़िंदगी गुजारी। अब 950 साल या 750 साल में कितने लोग बस पैदा हो गए होंगे, एक बिलाकर एक पॉपुलेशन, ओके, हो गया होगा, काफी लोग होंगे, 1000 2000 होंगे कतअन, ठीक है। तो इतने तमाम लोगों के सामने हजरत आदम ने अपना जानशीन मुआरफी कराया, क्या मतलब, यानी ये एक सुन्नत इलाही है, ये एक खुदा का कायदा है कि एक नबी कभी भी अकेले में इनफिरादी तौर पर अपने जानशीन को मुआरफी इंट्रोड्यूस नहीं, सबके सामने कराना जरूरी, क्यों, ताकि लोग पहचान सकें कि भाई
इमाम अली और
मसलन
रसूलुल्लाह।
आदम के बाद अब मुझे किसकी तरफ रुजू करना है, लोगों को पता चले कि आदम के बाद शेस नबी है। इसी वजह से आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मैदान पर हज्जतुल विदा के बाद 1,24,000, रिवायात के अंदर है, हज के बाद जब नबी वापस आ रहे थे, उनका आखिरी हज था, और उनकी वफात से कुछ 2 या 3 महीने पहले जब हज से वापस आ रहे थे, तो उस वक्त रिवायात में मिलता है 1,24,000 लोग मौजूद थे हज के अंदर उस वापसी में, और तमाम लोगों के सामने नबी अकरम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को बेउनवाने खलीफा बिला फसल चुना, बेउनवाने इमाम उम्मत चुना, ठीक है, सबके सामने, ताकि लोग पहचान सके भाई नबी जा रहे हैं दुनिया से 2 महीने बाद, अब मैं किसकी तरफ यहां पर
सवाल
रुजू
है,
कर सकूं। जी
रिवायत पहुंची कैसे है? जब जे अबू बकर को चुना गया तो अबू बकर को वगैरह को चुना गया तो फिर हमारे पास रिवायत कैसे पहुंची कि इमाम अली को इंतखाब किया
हाँ
गया?
हाँ अब ये एक पूरा माजरा है जो یعنی سب سے اہم ترین جو اختلافی موضوع ہے شیعہ اور سنی کے درمیان وہ کیا ہے؟ یہی تو موضوع ہے، غدیر کا موضوع، امام علی کا موضوع. سب نے دیکھیں اس، اب میں زیادہ اس میں جانا نہیں چاہ رہا ورنہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن 2 منٹ کے لیے چلیں میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو اب حدیث کی قسمیں ہیں، علوم حدیث کے اندر قسمیں، ایک ہے حدیث متواتر. حدیث متواتر وہ ہے جو نسل اندر نسل، ایک کے بعد ایک نسل میں یہ حدیث منتقل ہوتی چل جاتی ہے، اتنی معروف حدیث ہے یہ. حدیث سے غدیر ان انگشت شمار متواتر احادیث میں سے ہے کہ جو نسل اندر نسل راویوں نے اور علوم حدیث کے افراد نے، اس کو اصحاب رسول نے، ائمہ کے اصحاب نے اس کو ہم تک پہنچائی ہے یہ حدیث، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی الفاظ کے چینجز کے اندر، کوئی چینج نہیں الفاظ میں. پورا خطبہ غدیر ہمارے پاس موجود ہے آج نبی اکرم کا، اس زمانے کا، ٹھیک ہے نا، 1400 سال پہلے کا. اب غدیر کا جب اعلان ہوا نا، پورا نبی اکرم نے تقریباً آدھے گھنٹے کا خطبہ دیا ہے، اور اس آدھے گھنٹے کے خطبے کے اندر نبی اکرم نے امام علی کو معرفی کرایا. اس خطبے کے بعد نبی اکرم کے حکم سے 3 دن وہیں پر غدیر کا جو میدان ہے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، ٹھیک ہے، 3 دن کے لیے وہاں پر رکے، اور نبی اکرم کے حکم سے تمام لوگوں نے، زن و مرد، خواتین اور حضرات نے، سب کے سب نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. از جملہ ان بیعت کرنے والوں میں سے خود حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، اور تمام تمام نبی اکرم کی ازواج تھیں، خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی بیعت کی. اور البتہ اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد، کچھ سیکنڈز ہی نہیں ہوئے تھے، کہ ایک سازش ہوئی، کانسپریسی ہوئی، جس کے تحت حضرت ابو بکر کو بھی عنوان جانشین چنا گیا اور امام علی کے خلافت کو غصب کیا گیا، اور نتیجتاً امام علی علیہ السلام کو خلافت سے محروم کیا گیا. اب یہ بہت مفصل ٹاپک ہے جی. ہم حضرت ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر کیوں؟ دیکھیں بالآخر، دیکھیں اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، اوکے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کیا کیا امام علی علیہ السلام کے ساتھ، لیکن پھر بھی چونکہ ہم اہل سنت کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر اہل سنت کے ہاں محترم شخصیات ہیں نا، ٹھیک ہے. دیکھیں اہل سن، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم، ہاں لیکن ہم کیا ہے، دیکھیں بالآخر یہاں پر بالآخر دشمن جو شیعہ سنی کا ایک دشمن ہے، وہ اس دشمن کی کوشش یہ کہ شیعہ مثلا کیا کرے، سنیوں کے مقدسات کو، سنیوں کی مقدس شخصیات کی توہین کرے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ سنی حضرت آئیں گے شیعوں کی مقدس شخصیات کو کیا کریں گے؟ زید، اگر میں آپ کے خدا نہ خواستہ کسی رشتہ دار کو توہین کروں تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ بھی توہین کریں گے نا بالآخر. لیکن خود ہمارے مجتہدین، علماء اور مثلا رہبر معظم، یہ تمام علماء یہ فرماتے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی شیعہ کو اجازت نہیں ہے کہ اہل سنت کی مقدس شخصیات کی توہین کی جائے، کسی کو اجازت نہیں ہے. تمام ازواج رسول محترم ہیں، حضرت عائشہ بھی محترم ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر بھی محترم ہے، البتہ احترام کے ساتھ ساتھ حقائق بھی بیان ہونے چاہیے، حقائق، حقیقت، صحیح ہے، حقیقت بھی بیان ہونی چاہیے اس عزت کے ماحول میں، رسپیکٹ کے ماحول میں، بغیر توہین کے آپ یہ سب حقائق بیان کریں، کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا ہم موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہے، اوکے، ہم کہاں، حضرت آدم، حضرت شیخ کی جانشینی سے امام علی کی جانشینی تک تو پہنچ گئے، اوکے، لیکن ہم دوبارہ ہم آتے ہیں 10,000 سال پہلے، اوکے، ٹائم ٹریول کر کے. اچھا اب کیا ہوا؟ دیکھیں جو بھی نبی دنیا سے جاتا ہے نا، غور سے سننا ہی ہے، جو بھی نبی دنیا سے جاتا ہے وہ اپنی تمام وراثتیں آنے والے جانشین کو ارث کے اندر، ارث کے طور پر منتقل کرتا ہے. اب نبی کی، اب میں وراثت جب ذہن میں آئے نا، تو پیسہ ذہن میں نہ آئے آپ کے، یہاں پر
علم
صحیح ہے، یہاں پر
علم
علوم ہیں، علوم انبیاء ہیں یہاں پر، اور معارف ہیں، اور اسی طرح مثلا
مہربانی
سنتیں ہیں مثلا جو اس نبی نے جاری کی ہیں اپنے دور میں، وہ تمام سنتیں، وراثتیں، علوم آگے والے جو آنے والا جو جانشین ہے اس کو منتقل کیا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث کو اپنی وصیت کرتے وقت اپنے تمام علوم کو شیث کو منتقل کیا. کیسے؟ اب روایات کے اندر ہے کہ یہ علم آدم ایک صندوق میں موجود تھا ظاہری طور پر. ٹھیک ہے، علم کیا ہوتا ہے؟ العلم نورن. علم کیا ہے؟ لائٹ ہے، نور ہے، یعنی مادی نہیں ہے، تو صندوق میں کیسے آ گیا؟ یہ نظام ظاہری کے اعتبار سے. بالآخر آپ علم کو کتاب میں تو لکھ سکتے ہیں نا، کتاب میں تو جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہاں اب میں آؤں گا سبق کریں، اب آئیں گے، لکھنا پڑھنا وہ سب کیسے آیا. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے، اب ہو سکتا ہے اس زمانے میں کتاب نہ ہو، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ایک پورا صندوق باکس دیا، حضرت شیث کو منتقل کیا، اور اب ممکن ہے اس میں کتاب ہو یا کاغذ ہو یا کچھ اور ہو. ٹھیک ہے، لیکن بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے، صحیح تعبیر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیث کے وجود میں اپنا پورا علم منتقل کیا. در وجود ہے، ایک میں تھوڑا آگے جانا چاہ رہا ہوں، 2 منٹ کی، مجھے 10 منٹ بولنے کی اجازت ہے، صرف 10 منٹ، 1 سال بغیر کسی بریک کے، اس کے بعد آپ بولیں، مشکل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں کبھی بھی علوم انبیاء منہدم نہیں ہو سکتے، تباہ اور برباد اگر کوئی دشمن چاہے بھی نا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ صندوق میں نہیں ہے، صندوق کے ظاہری میں نہیں ہے، بلکہ وجود ہے نبی کے اندر ہے یہ علم. اب ممکن ہے مثلا دشمنان امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں امام حسین کے مثلا کپڑے، قمیص وغیرہ چھین کے لے گئے ہوں، لیکن آیا دشمنان امام حسین علم امام حسین کو تباہ اور برباد کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے وجود میں تھا، اور امام حسین نے اپنا علم اپنے آنے والے جانشین کون؟ امام سجاد علیہ السلام کو ان کے وجود میں منتقل کیا. لہذا علم امام کبھی بھی، علوم انبیاء کبھی بھی منہدم اور برباد و تباہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ. خوب، اب جو آپ لوگ کے بعض سوال آتے ہیں نا، اب اس کا جواب یہاں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی رحلت کے بعد حضرت نوح تک، حضرت نوح علیہ السلام کے مبعوث ہونے تک تقریباً 1500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. اب ان 1500 سال کے اندر کیا ہوا؟ کوئی نبی نہیں آیا؟ نہیں، حضرت شیث علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت شیث کے ساتھ ساتھ تقریباً 9 یا 10 نبی اور بھی تھے، 9 یا 10 نبی اور بھی تھے جو کہ غیر علنی طور پر، آشکارا نہیں، پنہانی طور پر انہوں نے قیام کیا تھا اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے غیر علنی طور پر. میں نے کہا نا انبیاء کی غیبت، اگر آپ کو یاد ہو غیبت امام زمان، فقط امام غیبت میں نہیں ہے بلکہ امام سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کسی نہ کسی مرحلے میں غیبت میں رہیں، اور کچھ انبیاء تو مکمل غیبت میں تھے، جیسے یہ مثلا یہ انبیاء جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب ان انبیاءوں میں سے مثلا جو بہت ہی معروف ہیں جنہوں نے غیر علنی طور پر تبلیغ کی لوگوں کے لیے، وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے، کہ جن کے قصص ہم تک پہنچے ہیں الحمدللہ، اور وہ انشاءاللہ کبھی فرصت ملے تو حضرت آدم کے بعد ہم حضرت ادریس کا قصہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے، آپ سب کے لیے. تو آپ دیکھیں یہ ایک اہم بات ہے، بالآخر لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنا غیر علنی طور پر، ٹھیک ہے، مخفیانہ انداز میں. اب وہ کیوں مخفیانہ انداز میں؟ اس کا تعلق قابیل سے ہے، وہ ابھی ہم آئیں گے اس حوالے سے. یہ سب قابیل کی وجہ سے ہوا کہ انبیاء نے اپنے آپ کو آشکار نہیں کیا. بالآخر بالآخر آپ دیکھیں خداوند متعال کو اپنا پیغام آگے پہنچانا ہے آنے والی نسلوں تک، اب چاہے وہ زمانے کی شرائط کے اعتبار سے، لوگوں کی، معاشرے کی شرائط کے اعتبار سے. کبھی معاشرے کی شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ آپ علنی طور پر آشکارا تبلیغ کریں، کبھی شرائط ایسی نہیں ہوتی، کبھی آپ مجبور ہیں کہ آپ مثلا پنہانی طور پر تبلیغ کریں. جیسے امام سجاد علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک تبلیغ دین جو ہوئی وہ پنہانی طور پر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بھی مراتب اور مراحل ہیں. اب جب شیث علیہ السلام تک یہ نبوت اور وصایت پہنچی تو وہ ہمیشہ، اب آدم علیہ السلام کی یہاں پر کہانی ختم ہے، اگرچہ ہم آئیں گے حضرت آدم کے معجزے کو دیکھیں گے، بلاکہ ہر نبی کا ایک معجزہ ہے، تو حضرت آدم کا معجزہ دیکھتے ہیں. شیث علیہ السلام हमेशा मक्का की सरजमीन पर मुकीम थे। ठीक है,
मुकीम
मक्का यानी हिजाज के, जहाँ पर हज
मुकीम
पहले,
मुकीम
मुकीम यानी वहां पर सुकूनत इख्तियार
हाँ
किए हुए थे, वहां पर उनकी रिहाइश थी। कभी भी वो मक्का से बाहर नहीं आए, बिखिलाफ कौन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। वो कभी मक्का जाते थे, कभी मक्का से बाहर आते थे। उनकी ट्रैवलिंग ज्यादा थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा, शेख अलैहिस्सलाम चूंकि वो भी गैर अलनी तौर पर तबलीग किया करते थे, उन्होंने अपनी नबूवत का ज्यादा आश्कार नहीं किया था, लिहाजा उनकी तमाम फ़ालियतें, तबलीगी फ़ालियतें कब हुआ करती थी? हज और उम्रा के ज़माने में। आप देखें, अगर आप अब ये मत पूछना कि उस ज़माने में हज कैसे आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुद बानी है हज और उम्रा है, खुद
पानी
बानी यानी जिन्होंने खुद ये सुन्नत बनाई, ठीक है, खुदा के हुक्म से, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद डाली उस ज़माने में, और उसी ज़माने से वो जगह मक्का के अंदर हाँ, अब वो अलग बात है। हाँ, अब इबादत के मुख्तलिफ तरीके जो हर ज़माने में मुमकिन है बदलते आए हों, लेकिन आज हम चूंकि हमारे आखिरी पैगंबर ने एक ख़ास अहकाम के ज़रिए हमें बताए, तो हम ख़ास अहकाम के मुताबिक हज और उम्रा के आमाल को बजा लाते हैं। हज़रत शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम तबलीग प्रीचिंग कहाँ किया करते थे? हज और उम्रा के ज़माने में। और लिहाजा जिस जिन लोगों को रुजू करना होता था, अपने दीनी मसाइल पूछने होते थे, तो वो हज और उम्रा के मौके पर जाते थे मक्का और हज़रत शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे। अलबत्त हज और उम्रा के अलावा भी जाते थे हज़रत शेख के पास। ठीक है, तो ये जगह मक्का की सरजमीन बन गई, वो सरजमीन जहाँ से हिदायत लोगों तक पहुँच रही थी। शेख, एक मिनट, शेख के लिए 50 पेज का, या आप ये समझे 50 सहीफे, सही है, वैसे इसको भी हम सहीफा कहते हैं, ठीक है, सहीफा जो कागज़ पर मुश्तमिल किताब हो, ठीक है, हज़रत शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 50 सहीफे उनको विसायत में मिले, ठीक है, रिवायात के अंदर मौजूद है, और बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ये सहीफे मौजूद है जिसमें दीनी अहकाम थे, दीनी अहकाम पर मुश्तमिल। हज़रत शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम सहीफ़ों को जमा किया और उसको एक बुकलेट, पॉकेट बुक बना ली, ठीक है, अब मैं आपकी ज़बान
उस
कह रहा हूँ,
जमाने में
ठीक है,
टैबलेट था
अब मैं
उनके
उस
पास
जमा, एक मिनट ना, सब करो, उस ज़माने में भी था, ओके, वो कैसे था, मैं आऊँगा, ओके। अच्छा, और एक तो ये बात कि उनके पास क्या थे, देखिए मैं शेख के बारे में, शेख अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको पराकंदा नुकात बता रहा हूँ, सही है, मसलन ये नुकता अब पिछले वाले नुकते से मजबूत नहीं था तबलीग के, लेकिन आप इसको बाद में इसको कैटेगराइज करें, दस्तरबंदी करें इसको। एक और नुकता शेख के बारे में कि शेख अव्वलीन शख्स है, सबसे पहले शख्स है जिन्होंने काबा को बिल्ड किया, काबा के ऊपर पत्थर रखे और पत्थरों से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, काबा की बिल्डिंग को बनाया नहीं, फकत बुनियाद डाली उन्होंने,
बुनियाद
सही
डाली
है, सही है, यानी जमीन पर मुशख्खस किया कि ये मसलन काबा का एरिया है।
सर, यानी लाइंस लगा दी कि ये
हाँ, मसलन लाइंस लगा दी, मसलन आपके बकौल, और कुछ मसलन जगह मुशख्खस कर दी कि ये इबादत की जगह है। हज़रत शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उसको बिल्ड किया, साख्तमान बनाई, बिल्डिंग बनाई पूरी काबा की, और पूरा मतलब ईंटों के जरिए पूरी बिल्डिंग बना दी उन्होंने काबा, काबा की। अच्छा, एक और बात, शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत के बारे में जो रिवायात आई हैं, वो ये है कि शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के 236 सालों बाद पैदा हुए,
क्या
सही है, हज़रत आदम के ज़मीन पर आने के कितने साल बाद, 236 डिवीज़ तो सीओशिस, टू
तमाम
थर्टी
ढाई
सिक्स ईयर्स
सौ
बाद
साल
पैदा होते हैं, हाँ
तमाम 250 साल
तकरीबन 250 साल, ठीक है, यानी जब, यानी खुद आदम अलैहिस्सलाम, इसका मतलब क्या थे, आदम अलैहिस्सलाम खुद 236 साल के थे जब हज़रत शेख वजूद में आए, पे मुतवल्लिद हुए, ठीक है, तो अगर हम इस एतबार से देखें, और हज़रत आदम की उम्र कितनी थी, मैंने मसलन 730 बताया आपको, 730 को यहाँ और 236 को रखें, तो तकरीबन हज़रत शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम के साथ तकरीबन 500 साल जिंदगी गुजारी है, बेटे ने बाप के साथ,
पांच सौ
आने
साल
वाले नबी ने अपने बाप के साथ
500 साल
500 साल जिंदगी गुजारी है, यानी हज़रत शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 साल हज़रत आदम की तहते तरबियत में रहे, ठीक है ना, कितनी बड़ी बात है, सही है ना। अब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद एक बड़ी मुश्किल, एक बड़ी रुकावट जो शेख को फेस करना पड़ी, वो مسٹر قابیل ہیں. قابیل در حقیقت اس تمام قصوں کو ذہن میں رکھیں آپ تو قابیل ایک تحدید بن چکے تھے, خطرہ آنے والے انبیاء کے لیے, اور نہ فقط قابیل, قابیل کی پوری نسل. ٹھیک ہے نا, قابیل نے شیث سے کہا کہ اب حضرت آدم نہیں ہے دنیا میں, وہ چلے گئے, اب یہاں پر شیث علیہ السلام ہے اور قابیل. شیث علیہ السلام کو حضرت قابیل نے, حضرت قابیل نے کہا کہ تمہیں حق نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قابیل کہہ رہا ہے شیث علیہ السلام کو کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنی دعوت کو, دعوت یعنی کھانے کی دعوت, تو ہاں دین کی دعوت کو, تبلیغ کو تم آشکارا نہیں کر سکتے. تمہیں حق نہیں, میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. اگر تبلیغ کرنی تو پنہانی طور پر کرو. اسی وجہ سے میں نے کہا نا, بعض انبیاء آدم علیہ السلام کے بعد 9 یا 10 نبی کون تھے, کیا تھے, ان کی تبلیغ کیسی تھی, ان کی دعوت دینی غیر علنی تھی, ان میں سے ایک خود شیث علیہ السلام. اب آخر قابیل کا اپنا ایک دین تھا, آتش پرستی, وہ چاہتا تھا آتش پرستی در مقابل خدا پرستی اس کا فروغ زیادہ ہو. صحیح نا, وہ خدا 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 پرستی کو وہ نابود کرنا چاہتا تھا, وہ دشمن بن چکا تھا نا.
شیث نے کیوں مجھے قبول کیا؟
حضرت شیث علیہ السلام کے پاس ممکن ہے زیادہ اعوان و انصار نہ ہو کہ وہ قابیل کے, اور یہ مصلحت بھی نہیں تھی بالآخر کہ قابیل کے سامنے قیام کیا جائے اور یہاں پر لڑائی جھگڑے ہوں, خون ریزی ہو بالآخر, کیونکہ قابیل پہلے سے ہی خون ریزی پہ, ابھی میں آؤں گا اس کے اوپر, خون ریزی پہ وہ مشغول تھا وہ. اب قابیل کی اس دھمکی کے بعد بالآخر آپ دیکھیں, جب کوئی آپ کو ایسا دھمکی کرے کہ بھائی آ گئے مہدی, تم زیادہ دعوت دینی نہیں کر سکتے, کرنا ہے تو بھائی موبائل پہ نہیں کر سکتے, تم چھپ چھپ کے کرو بھائی دعوت دینی, تو نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا, دعوت دینی کا پروسیس سلو ہو جائے گا. اس کی سپیڈ کیا ہوگی, مسلمان, مثلا اگر میں مسلمان کہوں, مسلمان کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر میں کسی کو مسلمان بنانا چاہتا ہوں اس میں بھی سلونیس آ جائے گی, آہستگی آ جائے گی. اب یہاں پر قابیل نے کیا کیا, قابیل, اب دیکھیں قابیل کے سر پر کون ہے, شیطان. ٹھیک ہے, شیطان مسلسل موجود ہے یہاں پر اس میدان کے اندر. شیطان کے اس تعلیم کی وجہ سے قابیل نے کیا کیا, ایک تو بیت النار بنایا تھا اگر آپ کو یاد ہے, اور کیا کیا اس نے, اس نے جشن کی محفلیں, ڈانس کی محفلیں, میوزک کی محفلیں سب اس نے بنائی. کانسرٹس ہوتے ہیں نا مثلا بعض ملکوں میں, میوزک کے کانسرٹس ہوتے ہیں اور گانے کے محفلیں ہوتی ہیں, وہ سب یعنی قرآن کی زبان میں لہو و لعب کی محفلیں, اوکے, ٹائم پاس کی محفلیں کس نے بنائی, کس نے بنائی, قابیل نے. ٹھیک ہے, یعنی یہ سب اس کا بانی ہے, قابیل ان سب کا بانی ہے. قابیل فقط آتش پرستی کا, یعنی جتنی بھی کانسرٹ, کانسرٹ پتہ کیا ہے, کانسرٹ وہ محفل ہوتی جہاں پر لوگ جاتے اور بہت بڑا بیت معروف گلوکار یا سنگر, گانے گانے والا, وہ آتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ سناتا ہے, لوگ جو ہے وہ ڈانس کرتے ہیں. تو یہ اس کا آغاز کس نے کیا, قابیل نے. ٹھیک ہے, تو اس وقت سے لے کر اب تک جتنے بھی کانسرٹس ہو رہے ہیں سب کا گناہ اسی کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں یہ اس نے حرکت. ایک اور کہاں,
قیامت میں جو قابیل پشیمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟
قابیل پشیمان ہو بھی جائے تو شاید اس کی توبہ قبول نہ ہو, خود مشکل نہیں ہے, مشکل ہے کیونکہ وہ روایات کے اندر ہے جہنم کے سخت ترین عذاب کے ساتھ لوگوں کو وہ عذاب دیکھنے کو ملے گا, اس میں سے ایک قابیل ہے, اس کی پشیمانی کا ہم کیا کر سکتے ہیں بالآخر.
نہیں یعنی وہ پشیمان ہوگا یا نہیں ہوگا,
تو کیا بتاؤ, قابیل جب جائیں گے انشاءاللہ قیامت میں دیکھیں گے.
حسرت کا جائے اور پشیمانی کا دن ہے,
بالے ایک یوم الحسرہ مثلا قیامت کا ایک نام یہ, ہم بھی پشیمان ہوں گے. آپ دیکھنا کس چیز سے پشیمان ہوں گے ہم جب میں اور آپ قیامت میں جائیں گے,
سے پشیمان ہوں گے کیا ہمیں اتنی ساری فرصتیں ملیں گی ہم نے ان سے استفادہ,
کتنا ٹائم ضائع کیا ہم نے, کتنا صحیح لہو لعب میں ہم نے ٹائم گزارا. انشاءاللہ خدا ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور تمام انبیاء کے ساتھ ہمیں محشور فرمائے انشاءاللہ. ایک اور کام جو قابیل لعنت اللہ علیہ نے کیا, سلام اللہ علیہ, لعنت اللہ علیہ نے کیا, وہ کیا کیا, اس نے جنگوں کو برپا کیا, مختلف جنگیں, خون ریزی, فساد, فحشا, جنگیں, خون ریزی, ظلم و ستم, کشتار سنگین, اس کا بانی قابیل تھا. میں نے ابھی آپ کو قابیل کے بارے میں دو تین نکات بنائے, بس قابیل آتش پرستی کا بھی بانی تھا, قابیل بیت النار, لہو و لعب کے پورے نظام یعنی گانا, گانوں پینوں کی جو محفلیں ہیں اور شراب اور یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے, اس سب کا بانی تھا، اور جنگوں کا بھی بانی، فساد اور فحشا، اور اسی طرح خون ریزی کا بانی بھی. تو آپ دیکھیں قابیل تمام، آپ سمجھے کہ ظلم و ستم کا بانی
قابل
قابل تھا،
اور
اور کس
شیطان
نے
نے.
اس کو تعلیم دی؟ شیطان نے. اب اس کے نتیجے میں، اب آپ دیکھیں، یہ تصور کریں نا، آپ تصور کریں کہ یہ ہو رہا ہے، آپ کوشش کریں اپنے آپ کو وہاں تصور کریں، اور سوچیں کہ حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا پھر دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کی ہدایت کرنا، جب مثلا 70% لوگ اس خون ریزی کے اندر مر رہے ہیں یا فساد و فحشا کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، تو شیخ کے لیے بس کتنا مشکل کام ہو گیا. یہ تصور کرنے کی بات ہے. بالآخر خوب، بالآخر ان دی اینڈ یہ سارے انحرافات وجود میں آئے قابیل کی طرف سے، اور فی الحال ہم قابیل کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں. اب آگے میرا نہیں خیال ہے اور کچھ باتیں آ رہی. ہاں، قابیل کے بارے میں یہیں تک تھا. اور اب ایک اور بہت ہی خوبصورت، اب یہاں ٹاپک تھوڑی تلخیاں ختم کرتے ہیں اور کچھ میٹھی باتیں کرتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا جو معجزہ تھا نا، وہ تھا حروف معجم. جانتے ہیں حروف معجم کیا ہے؟ حروف معجم نہیں جانتے؟ سوچیں حروف معجم کیا ہے.
موجم یعنی لکھنے کا،
معجم یعنی چی، معجم یعنی ڈکشنری. اوکے، حروف معجم کیا ہو جائے گا؟
حروف یعنی ڈکشنری کے
وہ
حرف.
جو وہ حروف جو ڈکشنری ہے.
الف با،
हाँ वही ना,
الف
मैंने
با
भी
نا.
लिखने का ही
ہاں الف با نا، لکھتا کیا ہے انسان؟ کیا لکھتا ہے؟ الف با سے کلمات بناتا ہے نا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو معجزہ یہ حروف تھے، ٹھیک ہے؟ جو، اب مجھے تھوڑا بولنے دو، جو خداوند سبحان نے حضرت آدم کو تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا مطلب یہ معجزہ تھا؟ یعنی آپ دیکھیں، جب آپ حروف معجم کی بات کرتے ہیں نا، دو حیثیت سے، دو اعتبار سے یہ حروف معجم حضرت آدم کو تعلیم دیے گئے. تلفظ کے اعتبار سے بھی، مثلا آپ ایک کلمہ کیسے تلفظ کرتے ہیں،
الف
مثلا بولنا، اب بولنا کو میں کیسے تلفظ کر رہا ہوں نا، بے واو لام نون الف، اس کو جب میں جمع کروں گا تو میں بولنا یہ تلفظ کر رہا ہوں، اس کو تلفظ کہتے ہیں. اور از لحاظ کتابت حضرت آدم کا یہ معجزہ تھا، حروف معجم دو اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے بھی اور کتابت کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے؟ یعنی قدرت تکلم، بالآخر اس زمانے میں انسان تھے نہیں تھے، کیسے حضرت آدم اور شیخ آپس میں بات کرتے تھے؟ حضرت آدم اپنے حضرت حوا سے کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے؟
انہیں کیسے خاص
کل
لگانے کی دی.
کیسے مثلا خاص، وہ تو خیر زمین پر آنے سے پہلے تھا یار.
نہیں تو اس وقت بھی تو بولنے کا تھا ना.
हाँ.
کتابت یعنی کیسے نے اس جیسے ہم ابھی کتابت
لکھائی، کتابت یعنی لکھائی.
پچھلے زمانے میں جو کتابت ہمیں ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، شکلوں کی ہوتی ہے، یعنی متفاوت ہوتی ہے، اور پھر اس زمانے
ہر زمانے میں کتابت متفاوت ہے، مختلف ہے. بالآخر
تھوڑا
آپ دیکھیں میں نے کیا کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے حضرت شیخ کو 50 صحیفے دیے نا. صحیفے کیا ہوتا ہے؟ صحیفے مثلا کاغذ،
کاغذ
50 کاغذ مثلا، جس کے اوپر دین کے دستورات، اہم دستورات لکھے ہوئے. تو یہ کیسے وجود میں آیا؟
مثلا اب یہ ہر پرانے زمانے میں فارسی کی جو مختلف تھی، زمانے میں مختلف
فارسی کی کتنی قدمت ہے، کتنی پرانی زبان ہے، یہ مجھے بتائیں کتنی پرانی زبان ہے. بہت پرانی زبان ہے، ایرانی قوم بہت پرانے لوگ ہیں،
ہاں پہلے بہت
ٹھیک ہے؟
قدیم
اور اسلام، اب خود سب سے پرانی زبان تو شاید عربک ہے،
تھے.
ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام یا بعض ائمہ کی شاید کتابت موجود ہے آج بھی میوزیم سے، موزہ میں موجود ہے. اس میں آپ دیکھیں نقطے نہیں ہیں، پہلے زمانے میں عربی لکھتے تھے بغیر نقطوں کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں ہر زمانے میں کتابت مختلف ہے.
نہیں
اچھا، یہاں پر جو ایک اور خصوصیت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اس معجزے میں، اس کو غور سے سننا، پھر ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو یہ معجزہ تھا نا، حروف معجم، یہ مختلف لہجوں میں تبدیل کرنے کی قابلیت رکھتا تھا. آپ دیکھیں مثال کے طور پر، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہر زبان کے مختلف لہجے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ مثلا فارسی کو دیکھ لیں، فارسی کے اندر مختلف لہجے ہیں. مثلا قوم لور، فارسی کے اندر لورستان ہے نا، لور ایک قوم ہے، اب اس کا لہجہ الگ ہے، فلاں قوم کا فارس والوں کا لہجہ الگ ہے. اوکے، مثلا تبریز والوں کو ممکن ہے لہجہ کیا ہو، الگ ہو. تو یہاں جس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں، لہجے کو گویش کہتے ہیں، رائٹ؟ گویش کہتے ہیں لہجے کو یا نہیں کہتے ہیں؟
ایسے
ٹھیک ہے نا، گویش. गुयश लहजा, हाँ लेकिन गुयश, ओके ग्रामर के अंदर
मशहद।
अब देखें हाँ, तो हजरत हजरत तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस मोजेज़े में ये भी शामिल था कि उनके कलमात, वो जो कलमात लेकर आते थे, वो जो ज़बान लेकर आए थे, उसको मुख्तलिफ लहजों में तब्दील करने की उसके अंदर काबिलियत मौजूद थी बिलाखिर। अब यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये थोड़ा ग्रामर से भी यहाँ पर ताल्लुक़ बनता है, लेकिन मैं ये बात बता दूँ कि देखें, अगरचे बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि किताबत का आगाज़ हज़रत इदरीस के ज़माने में, यानी हज़रत उसी 1500 साल के फासले में ही किताबत का आगाज़ वहाँ से हुआ था। लेकिन हुरूफ मोजम, बोलना, तकल्लुम करना, आपस में बातचीत करना, ये हज़रत आदम के ज़माने से हो गया था। अब मुमकिन है, हो सकता है ये बात आपकी सही हो कि किताबत मौजूद ना हो, लेकिन किताबत फ़कत महदूद हो हज़रत आदम और शेस के दरमियान, जो सहीफे की जो आपकी बात, मैंने आपको बात बताई, ठीक है ओके। ये अब एक मोजज़े की बात हो गई। अब एक और बात, हज़रत आदम का कुनिया क्या था? कुनिया मालूम है क्या होता है? ओके मसलन हम पाकिस्तान में तो कुनिया नहीं रहते, मसलन आपका नाम मेहदी है, ठीक है, तो चूंकि आपका नाम मेहदी है और आप मसलन बहुत अच्छे बेटे हैं अपने बाप के, तो आपके वालिद को हम बुलाएंगे मसलन अबा मेहदी, मेहदी का बाप, अबा मेहदी यानी मेहदी का बाप, ये हो जाता कुनिया। ओके उस ज़माने में भी था ये, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी कुनिया था, बाज़ दीगर अम्बिया का और नबी अकरम आइमा तमाम का।
पैगंबर को हम लोग अबा कासिम बोलते हैं,
अबल कासिम,
हम
ठीक
तो
है,
इमा
अल्लाहुम्मा सल्लि
इमा
अला
क्या
मुहम्मद।
है इमाम क्या, इमाम हसन को कहते हैं ये अपना मुसलमान, इमाम रजा को कहते हैं अपना मुसलमान रजा को कहता हूँ
हाँ ठीक है सही है ओके।
जनरल
अब
हसन।
हमें ये देखना है कि हज़रत आदम का कुनिया क्या था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कुनिया था अबा मुहम्मद, हज़रत आदम का कुनिया क्या था? अबा मुहम्मद। और इसी यानी क्या, ये बिलाके मैंने क्या कहा, कुनिया किस एतबार से रखा जाता है? बेटों के एतबार से रखा जाता है ना, यानी
हमारे पैगंबर के ही नाम
बहल है, ऐसा ही है, यानी उनके बेटों में से एक बेटे का नाम क्या था? कौन बेटे? खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, यानी हज़रत आदम के सबसे बेहतरीन फर्जन कौन है? खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस यार कम ऑन यार, यार अब इसको मुका इसको यहाँ मुकायसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कुल हुम नूनुन वाहिद अजीज मान, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखें हकीकत है, हकीकत है, वजूदी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम के वजूद में मौजूद थी, क्योंकि हदीस में क्या बयान हुआ था कि अगर मोहम्मद ना होते, ये हाउला ए खमसा, ये खमसा ना होते, तो ए आदम मैं तुझे भी खल्क
नहीं
नहीं
करता।
करता, ठीक है, और लिहाजा अजीम तरीन फर्जन खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी रसूल अकरम यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अहलुल जन्नति लैसत लहुम कुन कुनन इल्ला आदम, अहले जन्नत और अहले बेहिश का कुनिया नहीं है सिवाय आदम का कुनिया है। फ़इन्नहु युकन्ना बे अबी मुहम्मद तौकीयन व तअज़ीमन, के आदम का कुनिया क्या है? अबा अबी मुहम्मद या अबा मुहम्मद, क्यों उनका कुनिया अबा मुहम्मद है? तकरीमन तौकीयन व तअज़ीमन, सही है, उन एहतराम की वजह से, तअज़ीम किस, अब क्यों ये तअज़ीम मिली है, किसकी तअज़ीम? खुद नबी अकरम की वजह से, ठीक है, लिहाजा ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कुनिया था। और बाज़ रिवायात के मुताबिक ये भी मिलता है कि इसी असास पर मलाइका ने बिलाखिर सजदा किया हज़रत आदम के सामने, क्योंकि मलाइका को ये दिखाया गया था कि हज़रत आदम के वजूद में खमसाए तैयबा का नूर मौजूद है। अब इस कदर इस नाम की अजमत है, इस नाम का वक़ार है कि आदम अलैहिस्सलाम को भी अजमत इस नाम की वजह से मिली है, ठीक है ना, आदम की अजमत भी किस वजह से? खुद नबी अकरम की वजह से, सही है ना। एक और बात जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत ही खूबसूरत है वो है कि हज़रत आदम, हर नबी की अंगूठी मौजूद है, अंगूठी है, अंगुश्तर, और उस अंगुश्तर के ऊपर एक ख़ास, कुछ ख़ास कलिमात और जुमले लिखे होते हैं, ठीक है, जिसको नक्श कहा जाता है, एक नक्शबंदी होती है। रिवायात के मुताबिक तमाम अंबिया इलाही के लिए ये अंगुश्तर मौजूद थी और उनके नक्श, उन मुख्तलिफ नक्शबंदी थी, लेकिन जो हमें नक्शबंदी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मिलती है कि उनके अंगूठी के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह کی نقشبندی ہوئی تھی. اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں ایک نتیجہ جو اساتذہ دیتے ہیں, روایات بھی موجود ہیں جس کو کہا جاتا ہے روایات میثاق و عہد یا روایت عہد و میثاق, کہ حضرت آدم علیہ السلام کا عہد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور اس عہد کے لحاظ سے مثلا یہ روایت میں یہ جملے ملتے ہیں کہ فکان اول من اخذ له علیہم المیثاق بالنبوۃ محمد ابن عبد اللہ علیہ السلام. آدم علیہ السلام سب سے پہلی ہستی ہیں, سب سے پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبوت نبی اکرم پر میثاق اور عہد لیا. یعنی آپ سمجھے کہ تمام انبیاء نے نبی اکرم کے اوپر ہاتھوں کے اوپر کیا کی, بیعت کی, صحیح ہے نا, اور پیرو تھے نبی اکرم کے اس لحاظ سے. اب یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت مکالمہ ملتا ہے ہمیں, وہ کیا ہے, مثلا آپ یہ دیکھیں زلیخا کے حوالے بہت ہی خوبصورت ہے. میں نے کہا نا ہر چیز فلموں میں نہیں ملتی ہے, بعض اوقات آپ کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے. روایات میں ہے کہ جب زلیخا اس سختی کی حالت میں مبتلا ہوئی اور اس کی تمام بادشاہت, تمام شان و شوکت ملیا میٹ ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کو وہ عزت مل گئی, عزیز مصر بن گئے, تو ایک دن یوسف علیہ السلام گزر رہے تھے کسی خیابان میں, کسی گلی میں, تو دیکھا زلیخا وہاں پر موجود ہے. تو ایک دن یوسف نے پوچھ لیا زلیخا کو کہ یار تم کون ہو بھائی, تمہارا نام کیا ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ میں زلیخا ہوں. اوکے, میرے پاس یہ پورا فارسی میں یہاں لکھا ہوا ہے تو میں فارسی میں ہو سکتا ہے بیان کر کے ترجمہ کروں. زلیخا نے کہا میں زلیخا ہوں, اصلا میں زلیخا ہوں. یوسف نے تعجب کیا اور پوچھا کہ وہ ایسا کیا ہو گیا کہ تمہارے ساتھ تمہاری یہ حالت ہو گئی, صحیح ہے, کیا پیش آیا تمہارے ساتھ؟ تو زلیخا نے کہا کہ تیرے عشق نے, تیری محبت نے مجھے ایسی میری حالت بنا دی ہے. اس کے بعد یوسف نے پتہ کیا کہا, یوسف نے کہا کہ اے زلیخا اگر میں تجھے ایک شخصیت کے بارے میں بتاؤں, ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتاؤں کہ جو مجھ سے بھی خوبصورت ہے, مجھ سے بھی عظیم ہے, تو تم کیا کرو گی؟ زلیخا نے کہا میں تمہاری ہر بات پہ یقین کرنے کو تیار ہوں. اوکے, تو یہاں پر روایات میں ملتا ہے کہ اچھا پھر حضرت یوسف نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس شخصیت کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے اور تم میری بات پہ کیسے یقین پس کر لو گی؟ اس کو دیکھے بغیر, دیکھیں میں اور آپ بھی ہم نے کیا اپنے ائمہ کو دیکھا ہے؟ پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا ہے, امام زمانہ کو بھی نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی ہمیں ایمان ہے. اسی وجہ سے روایات کے اندر ہے کہ آخری زمانے کے لوگ غیبت کبریٰ کے خاص طور پہ جو افراد ہوں گے, لوگ ہوں گے, یعنی ہم سب, ہمارا ایمان ان لوگوں سے, ان مسلمانوں سے بڑھتا تھا جو زمانے, جو امام کے زمانے میں موجود تھے, جو امام صادق کے زمانے میں, جو امام نقی, امام تقی کے زمانے میں موجود تھے, ہمارا ایمان ان سے قوی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بغیر دیکھے ہم ایمان لے کر آئے ہیں. تو یہاں پر زلیخا کو پوچھا کہ بھائی اے زلیخا تم میری بات پہ کیوں یقین کر لو گی جبکہ تم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ اے یوسف چونکہ تو کہہ رہا ہے نا, مجھے تجھ پر یقین ہے اور میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اور مجھے تجھ پر پورا 100% یقین ہے اور تو صادق ہے, تو سچا ہے, تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا, لہٰذا مجھے تیری ہر بات پہ یقین ہے. یوسف الصدیق, سچ بولنے والا, بہت زیادہ سچ بولنے والا. تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بتایا, نبی اکرم کی ہستی کے بارے میں بتایا, جس کے نتیجے میں زلیخا کے دل میں نبی اکرم کی محبت پیدا ہو گئی, نبی اکرم کی محبت پیدا ہو گئی. اور یہاں سے اب زلیخا جو ہے مکمل عشق نبی اکرم میں مالا مال ہو جاتی ہیں اور انسیت اور مانوسیت نبی اکرم سے پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا اب روایات کے اندر موجود ہے, آپ دیکھیں کہ زلیخا نے نبی اکرم سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا, یعنی اس زمانے میں جبکہ نبی اکرم موجود بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, یہاں سے ایک قاعدہ ملتا ہے ہمیں کہ نظام الہی کے اندر ایک ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو وہ مل جائے نا, اور شاید اگر ملی بھی ہے نا تو ہم زیادہ اس کی اعتنا نہیں کرتے, تو وہ سرعت کے ساتھ ہمیں کمال تک پہنچا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ محبت بے اولیاء الہی. یعنی انبیاء الہی اولیاء الہی سے محبت کرنا انسان کو کمال تک تیزی سے لے جا سکتی ہے، تیزی سے لے جا سکتی ہے. مثلا کتنے علماء ہیں جو جن کا انتقال ہوا ہے، مثلا علامہ طباطبائی اور آیت اللہ ممدوحی، آیت اللہ بہجت، یہ تمام یہ لوگ کون ہیں؟ اولیاء الہی ہیں. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر آپ ان سے توسل کریں نا، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، ان سے اپنا ارتباط قائم کریں، تو وہاں سے بھی آپ کو ہدیے ملیں گے، وہاں سے بھی آپ کو محبت ملے گی. روایات کے اندر ہے، مثلا آپ اپنے مرحوم کے لیے، مثلا آپ کے نانا فوت ہو گئے ایسے ہی ہے نا، مثلا ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اوکے اوکے، افطاری سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو مجھے بتائیں، یہ سورہ فاتحہ ان کو کب پہنچے گی؟ اسی وقت، اسی لحظے، جیسے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اپنے مرحوم کے لیے، اسی وقت اس مرحوم کو وہ تحفے کے طور پر ملتی ہے اور وہ خوشحال ہوتا ہے، اور نتیجے میں وہ ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے، یا ہماری مثلا کسی زندگی کے سخت موڑ میں ہماری مدد کرتا ہے. تو اس ہمارے مرحومین تو خدا ان کو ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن ان سے بڑھ کر کون ہے؟ اولیاء الہی، علماء باللہ. ان سے محبت کرنے کا نتیجہ، یعنی ان سے محبت کرنا ایک طرفہ نہیں ہے کہ میں فقط ان سے محبت کرتا ہوں، نتیجے میں وہ مجھ سے محبت نہیں کریں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کریں گے، وہ بھی آپ کی طرف توجہ کرنا شروع کریں گے. اور سب سے بڑھ کر کون ہے؟ جی، اولیاء الہی تو ہماری طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں ان کی بات، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے ان کی طرف. مثلا آپ نے کسی عالم کا آج نام سنا، گھر جا کے اس عالم کا نام لکھو اور ان کے لیے فاتحہ پڑھو، صحیح ہے؟ اس کا اثر دنیا میں پڑے گا، نہ فقط آخرت میں، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. لہذا محبت قاعدہ کیا ہے؟ فارسی میں اگر بولوں، محبت سرعت می بخشت بسوئے کمال، محبت انسان کو کمال کی طرف تیزی سے لے جاتا ہے. اب یہاں پر بحثیں اور بھی ہیں، میں کرنا چاہ نہیں رہا ہوں یا چاہ رہا ہوں، لیکن چونکہ ٹائم کی بھی قلت ہے اور آپ لوگ ابھی پہنچنا ہے، تو میں کیا کروں یہاں پر، بیان کروں نہیں کروں؟
अगर
میرے خیال میں
साथ में
کافی ہے،
گھوم
میرے
جاتے
خیال میں
हैं
یہاں پر
तो
کافی ہے. اتنا مشکل نکات بہت سارے ہیں یہاں پر، لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کسی اور فرصت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اتنا زیادہ کیونکہ میں نے بنیادی نکات آپ کو بتا دیے ہیں. کل کے سیشن میں ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں مجھے 2 منٹ دیں، میں کل کے سیشن کے بارے میں خلاصہ بتا دوں، کل جو آنے والا ہے. کل تو بہت کچھ آنے والا ہے، بہت کچھ آنے والا ہے، ٹھیک ہے. کل کے سیشن میں ہم حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایت کو دیکھیں گے، اور حضرت شیخ کا دیدار اور ملاقات حضرت جبرائیل سے، اور ان کی وصیت شیخ کی طرف کی نسبت. اسی طرح بعض معرفتی موضوعات کو دیکھیں گے، جیسے اسم اعظم الہی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیخ کے بارے میں کیا فرمایا، یہ کچھ موضوعات دیکھیں گے. حضرت جبرائیل کی تعزیت اور تسلیت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر، اسی طرح شیخ صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نکات دیکھیں گے، اور مسٹر قابیل کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں دیکھیں گے، اور آخر جو آخری نقطہ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے نسل آدم علیہ السلام کے حوالے سے. انشاءاللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.